کے ساتھ شفینقی جامعی کا سلام۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے برما کی آنگ سان سوچی سے کہا کہ اپنے لوگ واپس لو، لیکن ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ وہ روہنگیا کی واپسی تک انہیں پناہ دیں گی۔ تجزیہ کار،
160 ملین جو پاپولیشن ہے بنگلہ دیش کی، ہم ان کا پیٹ بھر سکتے ہیں، تو روہنگیا شرنارتھیوں کو بھی رہنے دیا جائے گا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان اور ورلڈ 11 کی ٹیموں کے درمیان لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 انٹرنیشنل میچ میں کھیل اس وقت جاری ہے۔ ورلڈ 11 نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات حمیرہ کمل سے۔
آزادی کپ میں پاکستان 11 اور ورلڈ 11 کی ٹیمیں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں آج مد مقابل ہیں۔ اس سلسلے کے اگلے 2 میچز لاہور میں ہی 13 اور 15 ستمبر کو کھیلے جائیں گے۔ آئی سی سی میچ ریفری ویسٹ انڈیز کے رچی رچرڈسن اس سیریز کو سپروائز کر رہے ہیں، جبکہ علیم ڈار اور احسن رضا پہلے میچ کے امپائر ہیں۔ پاکستانی ٹیم کی کپتانی سرفراز احمد کر رہے ہیں، جبکہ ورلڈ 11 کے کپتان فاف ڈپلوسی ہیں۔ 3 میچوں کی سیریز کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔
بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے کہا ہے کہ میانمار کی حکومت کو تشدد روکنا چاہیے تھا۔ شیخ حسینہ واجد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برما کی حکومت کو فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو روہنگیا مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کرنے سے روکنا چاہیے تھا۔ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کہہ رہی ہیں کہ اپنی پارلیمان میں ہم نے یہ قرارداد منظور کی ہے کہ میانمار اپنے شہریوں کو واپس اپنے ملک جانے دے، انہیں موافق ماحول بنانا ہوگا تاکہ یہ لوگ واپس جا سکیں، اور اس کے ساتھ ہم اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ میانمار پر دباؤ ڈالیں کہ وہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرے اور ان افراد کو واپس لے۔ بی بی سی نے ان روہنگیا مسلمانوں سے بات چیت کی ہے جو میانمار میں ہونے والے تشدد سے بھاگتے ہوئے بظاہر برما کی فوج کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں سے زخمی ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایسے ہی ایک 15 سالہ بچے کا علاج کیا جا رہا ہے جو اپنی 2 ٹانگوں سے محروم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاتون بھی بارودی سرنگ کے دھماکے سے زخمی ہوئی ہیں۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ بارودی سرنگیں کس نے بچھائی ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کو یمن میں گزشتہ 3 ماہ میں ہونے والے 5 حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے لیے مرید الزام ٹھہرایا ہے۔ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف جاری لڑائی کا حصہ ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتحاد کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں میں 39 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 26 بچے بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے بین الاقوامی جنگی قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ ترکی روس سے جدید اینٹی ایئرکرافٹ میزائل خرید رہا ہے، جبکہ واشنگٹن نے اس کی مخالفت میں کہا ہے کہ روس کا یہ قدم نیٹو کے رکن ممالک کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان اور روس کے درمیان اس معاہدے کو سیاسی قدم اور نیٹو سے بغاوت قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دی ہے۔ تفصیلات جانیے نازش سفر سے۔
اقوام متحدہ کی جانب سے یہ نئی پابندیاں شمالی کوریا کے 6ٹے اور اب تک کے سب سے بڑے جوہری تجربے کے بعد عائد کی گئی ہیں۔ نئی پابندیوں کے ذریعے شمالی کوریا کی تیل کی درآمدات کو محدود کیا گیا ہے اور ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات پر پابندی لگائی گئی ہے۔ چین اور روس نے بھی شمالی کوریا پر پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ شمالی کوریا کے خلاف پابندی کی قرارداد امریکہ نے تیار کی تھی۔ رائے شماری کے بعد قرارداد کو 0 کے مقابلے میں 15 ووٹوں سے منظور کر لیا گیا۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق 5 لاکھ سے زائد پناہ گزین بچے گزشتہ سال اسکول نہیں جا سکے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق محض 40% بچوں کو کسی بھی قسم کی پرائمری تعلیم کی سہولت میسر ہے، جبکہ بالغ نوجوانوں میں تعلیم کا تناسب کم ہو کر 23% ہے۔ پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کو دی جانے والی ہنگامی امداد میں تعلیم بھی شامل ہونی چاہیے۔ انہوں نے میزبان ممالک پر زور دیا کہ وہ پناہ گزین بچوں کو خود بخود ملک کے تعلیمی نظام میں شامل کرنے کے اقدامات کریں۔ فرانس کے صدر ایمینل میکرون نے سمندری طوفان ایرما سے نمٹنے والے فرانسیسی حکومت کے اقدامات کا دفاع کیا ہے۔ طوفان سے متاثر ہونے والے کیریبین جزائر کے دورے کے موقع پر فرانسیسی صدر نے کہا کہ طوفان کی شدت اور تباہی کا پہلے سے اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں تھا۔ دوسری جانب امریکی ریاست فلوریڈا میں حکومت کی جانب سے چند متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو واپس اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ امریکہ کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ طوفان کے اثرات ملک کی شرح نمو پر بھی پڑیں گے۔ عراقی پارلیمان کی جانب سے ملک سے علیحدگی کے لیے اگلے دو ہفتے میں کردوں کی جانب سے ہونے والے غیر سرکاری ریفرنڈم کی مخالفت کی گئی ہے۔ گزشتہ روز عراقی کردستان کے رہنما مسعود برزانی نے عندیہ دیا تھا کہ عراقی حکومت کی مخالفت کے باوجود وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کے تفصیلی موضوع پر آنے سے قبل آپ سے اجازت، ایک نظر لاہور کے قذافی اسٹیڈیم پر کہ جہاں ورلڈ 11 اور پاکستان کے مابین پہلا T20 کھیلا جا رہا ہے۔ تین میچوں کی ہے یہ سیریز۔ مختصراً آنکھوں دیکھے احوال کے ساتھ میرا ساتھ دے رہے ہیں لاہور سے عبدالرشید شکور۔ عبدالرشید شکور صاحب، رسمی جملہ ہی ہوتا ہے مائک آپ کے حوالے، اس وقت حقیقتاً آپ کے حوالے 40 سیکنڈ کے لیے، اس لیے کہ اس کے بعد میں دوسرا سوال کروں گا۔
جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 132 رنز بنے ہیں، دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان ورلڈ 11 نے ٹاس جیت کر پہلے پاکستان کو بیٹنگ دی تھی، 15th اوور کا کھیل جاری ہے۔ پاکستان کی دو وکٹیں گری ہیں، لیکن بابر اعظم اس وقت بہت ہی شاندار بیٹنگ کر رہے ہیں اور 84 رنز بنائے ہیں، اپنی سینچری کے بہت قریب ہیں، 16 رنز کی دوری پر۔ شعیب ملک ان کے ساتھ ہیں ایک رن پر۔ پاکستان کی دو وکٹیں گری ہیں، 132 رنز اسکور ہے اور ایک زبردست ماحول میں اس وقت یہ میچ جاری ہے قذافی اسٹیڈیم میں، انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے ایک اہم قدم کے طور پر۔
اچھا، آپ اسکائپ پر ہیں لیکن موبائل فون اپنے آن رکھیے گا، اس لیے لائن کو سننے کے بعد میرا دل دھڑک رہا ہے۔ آپ نے ماحول کا ہلکا سا ذکر کیا، خاصے عرصے بعد انٹرنیشنل کرکٹ آئی ہے۔ سنا ہے کہ پہلے چھکے کا جو مالک ہے وہ لاہوری ہے، بال بھی لاہوری کی تھی، اسٹیڈیم بھی لاہور کا ہے، اور تقریباً 2009 کے بعد یہ پہلا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ اصل میں ٹویٹ تھی نجم سیٹھی کی، کیا کہیے گا اس پر؟
جی ہاں، لاہور کے جو شائقین ہیں، بلکہ لاہور ہی نہیں، پاکستان اور دوسرے جو ممالک ہیں وہاں سے بھی لوگ آئے ہیں یہاں پہ یہ میچ دیکھنے کے لیے، اور ایک بڑے عرصے کے بعد چونکہ ان کو ایک اچھی بین الاقوامی کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے، اس لیے جوش و خروش ہے۔ سیکیورٹی بہت سخت ہے، اس کے باوجود جو ہے لوگوں نے اس چیز کو برداشت کیا ہے اور گراؤنڈ کا رخ کیا ہے، اور گراؤنڈ جو ہے اس وقت بھرا ہوا ہے اور پاکستان کی اس وقت بیٹنگ جاری ہے 133 رنز، اور سب کو اس بات کا انتظار ہے کہ بابر اعظم جو اس وقت بہت ہی شاندار بیٹنگ کر رہے ہیں وہ اس طرح اپنی سینچری مکمل کرتے ہیں۔
اچھا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ باجے گاجے ڈھول تاشے ناچنا، لوگ قومی پرچم جو ہے وہ پہن کر کے چلے آتے ہیں، مطلب لباس ان کا ایسا لگتا ہے کہ پرچم پہنا ہوا ہے۔ اس وقت اس قسم کے باجے گاجے مجھے نہیں سنائی دے رہا، یہ ہیں وہ؟
چونکہ سیکیورٹی سخت ہے اور اس طرح کی چیزیں لانے کی اجازت نہیں ہوتی ہیں، پانی کی بوتلیں ہیں جس سے شور شرابہ کرتے ہیں وہ خالی بوتلوں کو بجا کے، لیکن فلیگس وغیرہ جو ہوتے ہیں، بینر ہیں، پلے کارڈ ہیں، وہ یہاں پہ گراؤنڈ میں ہیں۔ اور ایک جو بڑی انٹرسٹنگ جو چیز ہوئی تھی کہ میچ سے پہلے جو ورلڈ 11 کے کھلاڑی ہیں انہوں نے،
عبدالرشید شکور، مجھے اسی کا خدشہ تھا، لیکن چلیں آپ تیار رہیے گا، پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ سے تفصیلی بات ہوگی اور اگر موقع ملا تو بیچ بیچ میں بھی اپڈیٹ۔ برما، میانمار، روہنگیا، پناہ گزین، کیا حال ہے ان کا؟ یہ وہاں سے نکل کر کے کیسے بنگلہ دیش کی سرحد کی طرف پار بولے ہیں، کن حالات میں وہاں پر پہنچے ہیں، ہمارے نامہ نگاروں نے کیا دیکھا ہے اور کیا لکھا ہے، پورا منظر سیٹ کیا ہے اسلام آباد سے فرحت جاوید نے۔
یہ 15 سالہ عزیز و حق ہیں جو تکلیف سے کراہ رہے ہیں۔ وہ میانمار کی سرحد پر بارودی سرنگ پھٹنے سے زخمی ہوئے، ان کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں اور پیٹ کے کچھ حصے بھی زخمی ہیں۔ ان کے ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں۔ ان کی والدہ راشدہ حق کا کہنا ہے کہ ان کا یہ بیٹا بمشکل زندہ رہ سکے گا۔
میں میانمار واپس نہیں جا سکتی، میں یہاں بھیک مانگ لوں گی لیکن اب یہی رہوں گی،
میں نے خدا سے بیٹے مانگے لیکن اب میں انہیں کھو چکی ہوں. ان کی حالت بہت خراب ہے. میں اس تکلیف کی حالت میں انہیں نہیں دیکھ سکتی. اے خدا انہیں اپنے پاس بلا لے.
بنگلہ دیشی فوج کے مطابق میانمار کی فوج نے حال ہی میں نئی بارودی سرنگیں نصب کی ہیں. تاہم میانمار کے حکام اس کی تردید کرتے ہیں. حالیہ ہفتوں میں 370,000 سے زائد روہنگیا پناہ گزین سرحد عبور کر کے بنگلہ دیش آئے ہیں. انہی میں انصار بیگم شامل ہیں جو اپنے 5 بچے کھو چکی ہیں.
میں شدید تکلیف میں ہوں. میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے ہیں. میں انہیں اب تلاش نہیں کر سکتی. میں اپنا خاوند اور گھر کھو چکی ہوں. میں اب کہاں جاؤں؟ میری قسمت میں اب صرف غم اور دکھ ہی ہے.
آج بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے ان روہنگیا پناہ گزینوں کے ایک کیمپ کا دورہ کیا. وزیر اعظم حسینہ واجد نے بی بی سی سے بات کی اور کہا کہ میانمار کی حکومت کو اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو روہنگیا مسلمانوں پر حملے کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی.
میانمار کی حکومت کو تحمل سے اس صورتحال سے نمٹنا چاہیے. انہیں فوج یا اپنی ایجنسیوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ عام لوگوں پر حملہ کریں. بچوں، خواتین اور معصوم لوگوں کا کیا قصور؟ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں.
وزیر اعظم حسینہ واجد نے حالیہ تشدد کی لہر میں روہنگیا جنگجوؤں کے کردار کی بھی مذمت کی. انہوں نے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ میانمار پر مسئلے کے حل کے لیے دباؤ ڈالیں. وزیر اعظم حسینہ واجد نے کہا کہ بنگلہ دیش پناہ گزینوں کی مدد کرتا رہے گا، لیکن انہوں نے میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی کو ایک ذاتی پیغام میں کہا ہے کہ میانمار کو پناہ گزینوں کو واپس لینا چاہیے کیونکہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں.
میرا ذاتی پیغام بہت واضح ہے کہ انہیں انسانی بنیادوں پر صورتحال کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ، بچے اور خواتین، مشکل میں ہیں. ایک صدی سے زیادہ عرصے سے ان لوگوں کا میانمار سے تعلق ہے اور یہ وہاں مقیم رہے ہیں. یہ کیسے اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے شہری نہیں ہیں؟
واضح رہے کہ میانمار میں پرتشدد واقعات 25 اگست کو شروع ہوئے جب روہنگیا عسکریت پسندوں نے شمالی ریاست رکھائن میں پولیس چوکیوں پر حملہ کیا. ان حملوں کے بعد بڑے پیمانے پر سیکیورٹی آپریشن شروع کیا گیا جس پر عالمی سطح پر بھی تنقید کی گئی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے میانمار کے خلاف مسلم ممالک کی جانب سے معاشی اور سیاسی دباؤ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. میانمار کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ جنگجوؤں کے خلاف لڑ رہی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بدھ کو اس بحران پر غور کرنے کے لیے ہنگامی اجلاس بلایا ہے، لیکن چین نے کہا ہے کہ وہ میانمار کے امن اور استحکام کے قیام کے حق کی حمایت کرتا ہے.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو روہنگیا پناہ گزینوں مسلمانوں سے متعلق تھا، یہ آپ نے فرج جاوید سے سنا. بی بی سی ہندی سروس اور نیوز گیدرنگ کی ہماری ساتھی شالو یادو روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپ میں جا رہی ہیں. جو کچھ وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گزشتہ کچھ دنوں میں، اسے جاننے کے لیے اب سے ذرا دیر پہلے میں نے شالو یادو سے ہی بات کی.
جی شفی، یہاں پر بنگلہ دیش میانمار بارڈر کے آس پاس کافی سارے ریفیوجی کیمپس آ چکے ہیں پچھلے 3 ہفتے میں. میں خاص طور پر کوٹ پلنگ اور بالو خالے میں کافی لوگوں سے میں نے بات کی، ان سے میں ملی. ایک ہفتے پہلے جب میں یہاں پہنچی تھی تو آنے والوں کی سنکھیا، روہنگیا مسلمانوں کی آنے والوں کی سنکھیا 1.5 لاکھ تھی اور اب یہ قریب دگنی ہو گئی ہے. یو این کے مطابق اب یہاں 370,000 لوگ یہاں ریفیوجیز اب تک آ چکے ہیں، جن میں سے کہ زیادہ تر روہنگیا مسلمان ہیں اور کافی مشکل حالات میں انہیں اپنا ملک چھوڑ کر یہاں بنگلہ دیش آنا پڑا. شفیع، انہوں نے مجھے بتایا کہ برما میں انہی کی آرمی ان پر حملے کر رہی ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے. ایسے میں انہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے پڑوسی دیش بنگلہ دیش آنا پڑا. لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں شفیع، یہاں آنے کے بعد بھی ان کے مشکلات کچھ کم نہیں ہو جاتی. کئی زخمی لوگ جو اس پار سے اس پار آئے ہیں، ان کے پاس سفیشینٹ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. ہزاروں لوگوں کے پاس ابھی تک رہنے کے کوئی خاص انتظام نہیں ہے، انہیں رات باہر ہی بتانی پڑتی ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں کئی دنوں سے کچھ کھانے تک کو نہیں ملا ہے. تو کافی ڈیسپریٹ سچویشن ہے یہاں ریفیوجی کیمپس میں.
تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ریفیوجی کیمپ ہے، اس میں شالو کس قسم کی سہولتیں، سویدھائیں یا فیسیلٹیز ہیں، کھانے پینے کی اور جو ضروریات ہوتی ہیں کام آدمی کی، یہ کیسے پوری ہو رہی ہیں وہاں پہ؟
جی شفی، میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ بارڈر ایریا میں زیادہ تر فیلڈ ہیں، تو لوگوں نے کیا یہاں آ کر کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے پیڑ کاٹ کر اپنے اپنے اس میں جھگی جھونپڑیاں بنانی شروع کر دی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو بھی وہ اپنے ساتھ وہاں سے لا سکے، ایک دو برتن اور کچھ پلاسٹک شیٹ، جو کچھ بھی وہ لا سکے ان سے وہ کچھ اپنے سر کے اوپر ایک چھت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس ابھی وہ فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے. اور وہاں سے آنے والے لوگوں میں سے کافی بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے، اور ان کے پاس ان میں سے کئی عورتیں ایسی ہیں جو پریگننٹ ہیں اور ان کے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں ڈیلیوری دینے کے لیے. حالانکہ کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے یہاں میڈیکل کیمپس لگائے ہیں، کچھ اسپتال جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہ یہاں موجود ہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے یہاں آ کر انہیں کچھ ایڈ دینے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن وہ پوری نہیں پڑ پا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنے کم پیریڈ میں اتنے سارے لوگ، لاکھوں لوگ وہاں سے یہاں آ جائیں گے، تو کافی شارٹیج ہے یہاں پر سپلائی کی.
یہ بتائیے شرم کہ وہاں پر حکومت جو ہے بنگلہ دیش کی، ان کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے؟ کھانا پینا، دوائیں، ڈاکٹر، بسترے، کچھ ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے؟
جی شفی، آج صبح ہی یہاں کی وزیر اعظم شیخ حسینہ ان ریفیوجیز سے خود پرسنلی ملنے آئی، اور جیسے ہی وہ ان سے ملنے آئی تو اور انہوں نے ان کی آپ بیتی سنی، ان کی کہانیاں سنی کہ کس کس پرستھتیوں میں، کس حالات میں انہیں وہاں سے آنا پڑا، تو وہ ان کا بھی دل بھرایا، وہ اپنے ایموشنز کو روک نہیں پائی. انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کو بھروسہ دلایا کہ جب تک انہیں واپس نہیں لیا جاتا وہ ان کا خیال رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ 160 million جو پاپولیشن ہے بنگلہ دیش کی، ہم ان کا پیٹ بھر سکتے ہیں، تو روہنگیا شرنارتھیوں کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیا جائے گا. حالانکہ انہوں نے اپیل کی میانمار گورنمنٹ سے کہ انہیں واپس لیا جائے، کیونکہ یہ وہاں کے سٹیزنز ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی یہ اپیل کی کہ میانمار کے اوپر ایک پریشر کریٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے روہنگیا مسلمانوں کو اپنے دیش عزت سے واپس لے جا سکے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آنگ سان سوچی کے لیے وہ کیا ایک نجی سندیش کیا دینا چاہتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ آنگ سان سوچی اس مدعے کو انسانیت کے دائرے میں سلجھانے کی کوشش کریں. حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دہشت گرد ہیں اس پار، انہیں بھی انہوں نے دوشی ٹھہرایا اور کہا کہ ان کی ایک حرکت کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. شکل انہوں نے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو دہشت گرد ہیں اس پار، ان کی ایک غلطی کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو یہ خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن کافی ہمدردی بھی جتائی انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کی طرف. ان کا کہنا تھا کہ جب تک انہیں واپس نہیں لیا جاتا وہ ان کا خیال رکھیں گی، وہ انہیں جتنا ایڈ دے سکتی ہیں وہ دینے کی کوشش کریں گی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بھی اپیل کی کہ وہ جتنا دے سکتے ہیں وہ دیں، اور ساتھ ہی میانمار کی سرکار پر پریشر ڈالیں کہ وہ اس مدعے کو ایڈریس کریں.
اچھا یہ بتائیے شالو کہ اس وقت وہاں کا موسم کیسا ہے؟ مطلب بہت زیادہ سردی ہے، گرمی ہے، بیچ کا ہے، بارش ہو رہی ہے، موسم کیسا ہے؟
جی موسم یہاں کا کافی کنڈیوسیو نہیں ہے رہنے کے لیے، کیونکہ یہاں کبھی بھی بارش ہوتی ہے. حالانکہ گرمی ہے لیکن بارش کافی زیادہ ہے، تو ایسے میں کافی کیچڑ ہے، کیونکہ جہاں پر یہ لوگ آئے ہیں وہ فیلڈ ہیں، رائس پیڈی فیلڈ ہیں، اور اس میں آلریڈی اتنا پانی ہوتا ہے، اور کبھی بھی یہاں بارش ہو جاتی ہے اور لوگوں کے سر پر چھت تک نہیں ہے، تو ایسے میں کافی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک تو ایسے ہی حالات، اتنے برے حالات میں وہ یہاں آئے ہیں اور موسم بھی کنڈیوسیو نہیں ہے.
تو جب یہ کیچڑ، دلدل اور یہ رائس فیلڈ ہیں جن میں ویسے ہی پانی ہوتا ہے، تو اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے آنے کے بعد، ان کی جس وقت حاجت، رفع حاجت کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی، اس سے پھر بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے اور کئی خطرات بڑھ جاتے ہیں، اس کے اوپر کسی کی نظر ہے؟
جی بالکل، اب اس کا ڈر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے بھیتر بھی ہے کہ اوبویسلی اب اتنے سارے لوگ کیمپس لگا کر بیٹھے ہیں، وہاں پر کوئی سویدھائیں تو ہے نہیں، ٹوائلٹس نہیں ہیں لوگوں کے پاس، صفائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، فیلڈ میں ہی لوگ جا رہے ہیں باہر، تو ایسے میں بیماریوں کا بھی خطرہ ایک طریقے سے پیدا ہو گیا ہے. پانی جو ہے اسٹینڈنگ واٹر ہے, وہاں پر کافی مچھر ہیں اور چلنے کے لیے کافی مطلب دلدل ہے. ہم خود بھی اندر کیمپ میں جانے کے لیے ہمیں کافی مشقت کرنی پڑی شفی, تو کافی مشکل حالات میں انہیں یہاں رہنا پڑ رہا ہے.
میانمار اور بنگلہ دیش کی سرحد پر روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپس سے یہ تھیں بی بی سی ہندی سروس اور نیوز گیدرنگ کی ہماری ساتھی شالو یادو. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کا روہنگیا مہاجرین کے کیمپ کا دورہ, کیا اس کا مقصد سیاسی تھا, سیاسی مراتب بلند کرنا تھا, یا بنگلہ دیش کی روہنگیا سے متعلق پالیسی بدل گئی ہے؟ صورتحال کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ سوال ڈھاکہ میں صحافی سیف الہدا سے کیا.
اگر آپ صاف سیدھا دیکھنا چاہے تو اس دورے کا مقصد پورا ہی سیاسی تھا, اس لیے کہ روہنگیا جو مسئلہ ہے یہ انڈیا کے ساتھ بھی ہے اور مودی خود میانمار وزٹ کر چکے ہیں. یہ اگر بنگلہ دیش اور انڈیا کا دونوں کا کامن مسئلہ ہوتا ہے تو دونوں کو مل کے کچھ کرنا چاہیے. یہاں انڈیا اتنا اچھا دوست ہے بنگلہ دیش کا, لیکن مل کے کچھ نہیں ہو رہا یہاں, تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کس کا فائدہ ہوگا. میانمار تو کچھ بول نہیں رہا ہے, تو یہ صرف رولنگ پارٹی کا سر درد ہو کے رہ گیا ہے.
تو اس دورے کا یہ مقصد تو بتا دیا آپ نے کہ یہ سیاسی نوعیت کا تھا, لیکن کیا یہ کہیں گے کہ بنگلہ دیش کی روہنگیا کی جانب پالیسی میں کوئی فرق آیا ہے؟
پالیسی میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا, اس لیے کہ بنگلہ دیش کوشش کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل کیمپین ہو اور پورا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے پیچھے کھڑے ہو جائے, اس لیے کہ اس سے پہلے جو سب روہنگا آئے ہوئے تھے یہاں, ان کے مدد کے لیے یو این ایچ سی آر کو جو مدد کرنا چاہیے تھا انٹرنیشنل کمیونٹی وہ مدد نہیں کیا.
تو جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہے سیف الہدا, وہ تو خاصا سخت بیان ہے. اس سے کیا بنگلہ دیش اور برما کے یا میانمار کے تعلق میں کوئی فرق پڑے گا؟
بنگلہ دیش اور میانمار کے تعلق کبھی بھی اچھا نہیں تھا, فی الحال تھوڑا اچھا ہونے کا جو بھی امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا. میانمار بہت ہی بنگلہ دیش کے بارے میں بہت ہی ریزرو ہے, بہت ہی ریزرو.
اچھا, تو تقریر سے کیا لگتا ہے سیف الہدا, کہ یہ روہنگیا عارضی طور پر ہیں بنگلہ دیش میں یا انہیں بہرحال بنگلہ دیش واپس میانمار بھیجے گا, اس لیے کہ بظاہر تو یہ واپس جاتے اب نظر نہیں آتے؟
میرے خیال سے واپس بھیجنے کا کوئی امید ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اب تک کوئی بھی ریپارٹیشن نہیں ہوا ہے روہنگا, اور میانمار سیکیورٹی فورسز اور ان کے جو پولیٹیکل جو ونگس ہیں وہ اتنے ہی اگینسٹ ہیں روہنگا مسلمان کے بارے میں, ان کو واپس لینا بہت ہی میرے خیال سے بہت ہی لو ریٹڈ یہ واقعہ ہوگا.
اچھا سیف الہدا, بعض مبصرین کا بعض کمنٹیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ روہنگیا جہاں جاتے ہیں پناہ لینے, ان کی آڑ میں یا انہی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں وہاں عدم استحکام انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. کیا بنگلہ دیش میں بھی ایسا تاثر پایا جاتا ہے؟
بنگلہ دیش میں روہنگیا کا ایشو سمجھنے کے لیے ان لوگ کو جڑ میں جانا پڑے گا. وہ لوگ جہاں ابھی رہ رہے ہیں یا جہاں کے پناہ لے رہے ہیں, وہاں کے جو مسلمان ہیں وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ بہت ہی مدد کرتے ہیں روہنگیا کے, طرفداری کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ پاسپورٹ بنانا, ان کا سٹیزن شپ ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن اب یہ ووٹرز آئی ڈی کارڈ اور یہ ہو جانے کے بعد تھوڑا مشکل ہو جائے گا. سامنے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے, لیکن اب تک روہنگیا وہاں کے جو آدمی ہیں, وہاں کے جو پاپولیشن ہے وہ ان کے فیور میں.
ڈھاکہ سے یہ تھے صحافی سیف الہدا. چند لمحے مجھے میسر آئے ہیں, اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں. ظاہر ہے ہماری ویب سائٹ بھی اس وقت میانمار کہ روہنگیا مسلمانوں سے لیڈ کر رہی ہے، جن کے بارے میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی سے کہا ہے کہ ان روہنگیا کو واپس لیجیے، لیکن جیسا کہ آپ نے بی بی سی کی رپورٹ میں سنا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک یہ واپس نہیں لیے جاتے تب تک ہم ان کو پناہ دیں گے۔ اس پر بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس سے لیڈ کر رہی ہے، باقی تفاصیل بھی وہاں پر آپ کو اسی موضوع سے متعلق مل سکتی ہیں۔ پاکستان کی تیسری وکٹ گر گئی، یہ اصل میں تھوڑی سی پرانی ہے، پانچ منٹ پہلے کی خبر ہے، پانچ منٹ پہلے کی خبر ہے۔ اس کو آپ پرانا کہہ رہے ہیں شفیع صاحب، کیا کیا ہو گیا؟ نہیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، خبر کا جو اپ ڈیٹ پیج ہوتا ہے وہ تو لمحہ بہ لمحہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، پل پل کی خبر جاننے کے لیے ہمیں سنا کیجئے، پڑھا کیجئے، تو یار اس کو تو پانچ منٹ ہو گئے۔ خیر، پاکستان کی تیسری وکٹ گر گئی، بابر اعظم آؤٹ ہوئے، اور پاکستان اور ورلڈ الیون کے درمیان جو یہ میچ چل رہا ہے، اس کا ورلڈ الیون نے ٹاس جیت کر پاکستان سے کہا ہے کہ تشریف لائیے، آپ بیٹنگ کیجیے۔ ٹی ٹوینٹی تین میچ ہیں، یہ پہلا میچ آج ہو رہا ہے، دو میچ ابھی ہونے باقی ہیں۔ عبدالرشید شکور اسٹیڈیم میں موجود ہیں آنکھا دیکھا احوال بتانے کے لیے، پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا، لیکن عبدالرشید کی باری ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ،
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا، ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد،
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد،
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستان اور ورلڈ الیون کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ ورلڈ الیون نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو امید ہے کہ اس میچ کے انتظامات کی بنا پر آئندہ بین الاقوامی ٹیمیں پاکستان آ کر کھیلنے کا فیصلہ کریں گی، لہٰذا سیکیورٹی سمیت کھلاڑیوں کے آرام اور ان کی دیکھ بھال کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ میچ کے آغاز سے قبل ورلڈ الیون کے کھلاڑیوں کو روایتی رکشوں میں بٹھا کر اسٹیڈیم کا چکر لگوایا گیا۔ آج کے میچ کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستانی کپتان سرفراز احمد پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر کسی انٹرنیشنل میچ میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں، اور پاکستانی امپائر علیم ڈار پاکستان میں پہلی بار کسی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ کی امپائرنگ کر رہے ہیں۔ ادھر اسکاٹ لینڈ اگلے سال جون کے مہینے میں پاکستان کے ساتھ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں کی میزبانی کرے گا۔ ایڈنبرا میں کرائے جانے والے میچ 12 اور 13 جون کو منعقد ہوں گے۔ یہ پہلا موقع ہوگا جب اسکاٹ لینڈ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے تحت کرائے جانے والے میچ کی بحیثیت ممبر میزبانی کرے گا۔ انگلش فٹ بال لیگ نے اسکائی ٹی وی کے ساتھ 60 کروڑ پاؤنڈز کا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت وہ مڈ ویک چیمپئن شپ کے میچز دکھا سکے گا۔ یہ کانٹریکٹ 2019 سے 2024 تک کے لیے کیا گیا ہے، جو موجودہ معاہدے کے مقابلے میں 36% زیادہ پر کیا گیا ہے۔ فٹ بال کلب لیورپول نے فٹ بالر سردیو ماننیا پر لگنے والے تین میچوں کی پابندی کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماننیا پر یہ پابندی مینچیسٹر سٹی کے گول کیپر اینڈرسن کے منہ پر پاؤں مارنے کی وجہ سے لگی تھی۔ اور تین روسی سائیکلسٹ ممنوع ادویات کی روک تھام کے ادارے واڈا اور کینیڈین تفتیش کار ڈاکٹر رچرڈ میکلارن کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ ان سائیکلسٹ کا کہنا ہے کہ انہیں اس معاملے میں غلط شامل کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ریو اولمپکس میں حصہ نہیں لے سکے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ دل یہ چاہ رہا ہے کہ عبدالرشید شکور کو پھر زحمت دوں قذافی اسٹیڈیم سے، لیکن 20-25 سیکنڈ میں وہ کیا بتا پائیں گے۔ بابر اعظم خبر یہ آ رہی ہے کہ بلا بتاؤ سینچری نہ بنا سکے۔ یہ کیا ہوتا ہے، نروس 90 کس کو کہتے ہیں؟ یہاں آ کر کے بیٹسمین کے ہاتھ پاؤں کیوں پھول جاتے ہیں؟ عبدالرشید شکور بتائیں گے، لیکن فی الحال بتا رہی ہیں خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان۔
پاکستان 11 اور ورلڈ 11 کی ٹیموں کے درمیان لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں کھیل اس وقت جاری ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے برمی رہنما آنگ سان سوچی کو ایک ذاتی پیغام میں لکھا ہے کہ میانمار کو پناہ گزینوں کو واپس لینا چاہیے کیونکہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کو یمن میں گزشتہ 3 ماہ میں ہونے والے 5 حملوں میں 39 عام شہریوں کی ہلاکتوں کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ترکی روس سے جدید اینٹی ایئر کرافٹ میزائل خرید رہا ہے، جبکہ واشنگٹن نے اس کی مخالفت میں کہا ہے کہ روس کا یہ قدم نیٹو کے رکن ممالک کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے دارے کے مطابق 5 لاکھ سے زائد پناہ گزین بچے گزشتہ سال اسکول نہیں جا سکے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ اپنا نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد پر مشترکہ نگرانی اور کارروائی کے لیے تیار ہے، اور مشترکہ تعاون میں ہی اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے دفتر میں غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ انہیں امریکہ کی جانب سے کسی بھی قدم اٹھانے یا اقدامات کرنے کی کوئی فہرست نہیں ملی ہے۔ اس گفتگو میں نمنگار ہارون رشید بھی موجود تھے۔
غیر ملکی میڈیا سے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی بات چیت میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے مزید اقدامات کی کوئی فہرست نہیں دیکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کو اپنی مدد جاری رکھے گا اور مزید بات چیت کے لیے بھی تیار ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کا اصول یہ ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو سزا نہیں دیتا۔ ایک سوال کے جواب میں کہ امریکہ پاکستان کے جواب سے مطمئن آخر کیوں نہیں ہوتا، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سوال امریکہ سے پوچھا جانا چاہیے۔ ان کا اصرار تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات محض افغانستان تک محدود نہیں ہیں اور ان کی 70 سال کی تاریخ ہے۔ یہ تعلقات کسی ایک مسئلے کے گرد نہیں گھومتے بلکہ کثیر الجہتی ہیں۔ خبر سا ادارے رائٹرز کے ساتھ گزشتہ روز ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے امریکہ کی جانب سے کسی عسکری امداد پر پابندی کے بارے میں کہا،
وی آر فائٹنگ دا وار اگینسٹ ٹیرر، اینی تھنگ دیٹ ڈیگریڈز آر ایفرٹ ول اونلی ہرٹ دا یو ایس ایفرٹس۔ اف دا ملٹری ایڈ کارڈز ڈیگریڈ آر ایفرٹ ٹو فائٹ دا وار آن ٹیرر،
ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی بھی اقدام جو ہماری کوششوں کو متاثر کرتا ہے وہ امریکی کوششوں پر بھی منفی اثر ڈالے گا۔ اگر فوجی امداد میں کمی ہماری کوششوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے تو یہ کس کی مدد ہوگی؟
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی سرحد پر باڑ لگانا جاری رکھے گا، اور افغان بھی اگر چاہیں تو اپنی جانب یہ لگا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بھی اگر آپ دونوں ممالک کے درمیان شدت پسندوں کی سرگرمیوں کا حساب لیں تو افغانستان سے پاکستان میں زیادہ شدت پسند کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ اس اعداد و شمار میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جیت جائے گا۔ چین میں گزشتہ دنوں برکس اجلاس کے بعد مشترکہ بیان کے بارے میں جس میں پاکستان میں شدت پسند تنظیموں کا ذکر تھا، وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ بیان محض پاکستان سے متعلق نہیں تھا اور 5 ممالک کا مشترکہ بیان تھا۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں چین کی جانب سے شدت پسندی کے مسئلے پر کسی تازہ دباؤ سے بھی انکار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ مل کر سرحد کی نگرانی کے لیے تیار ہے، تاہم وہ کسی تیسرے ملک کو شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کی تصدیق کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بھارت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہ کیا کشیدگی کم کرنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے یا حالات منجمد ہیں، تو اس بارے میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ انہیں تعلقات میں بہتری کی کسی نئی کوشش کا علم نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بڑھی ہے۔ معمول کے سفارتی رابطے جاری ہیں لیکن انہیں تعلقات میں بہتری کی کوئی غیر معمولی کوشش دکھائی نہیں دے رہی۔ شاہد خاقان عباسی سے پوچھا گیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف بیانات دے رہے ہیں کہ دیگر ریاستی ادارے منتخب حکومت کی برتری تسلیم نہیں کرتے اور اس کے حل کے لیے قومی بحث ہونی چاہیے، تو یہ بحث کب شروع ہوگی؟ وزیر اعظم نے کہا کہ حتمی طور پر ملک میں ایسی بحث کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک جاری عمل ہے اور اسے حل کر لیا جائے گا۔ سیاسی جماعتیں، جج اور دیگر اداروں کو کسی حتمی فیصلے تک پہنچنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم آئندہ چند روز میں امریکہ میں اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، تاہم اس دورے میں امریکی حکام سے کوئی ملاقات اب تک طے نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان نے اب تک کیا کیا اور کیا کرنا چاہتا ہے اس کی وضاحت کرے گا۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں افغانستان کے سفیر عمر زاخلوال، معاف کیجیے گا مشکل نام ہے میرے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں ملکوں نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو بگاڑنے میں کردار ادا کیا ہے۔ افغانستان نے خراب تعلقات میں یوں کردار ادا کیا کہ اس نے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن کھو دیا، جو غلط تھا۔ شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
پاکستان میں افغانستان کے سفیر عمر زاخلوال نے پاکستان اور افغانستان کے کشیدہ تعلقات کو سدھارنے کے لیے اسلام آباد میں ہونے والے ٹریک ٹو مذاکرات کے موقع پر کہا کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو یقین دلائے کہ اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں ہیں۔
پاکستان کو چاہیے کہ وہ افغانستان کو اس نظر سے نہ دیکھے جن نظروں سے وہ انڈیا کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ تعلقات اس تناظر سے ہٹ کر آزادانہ طور پر دیکھنا ہوں گے۔
عمر زاخلوال کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ریاستی ادارے عوام سے عوام کے تعلقات، تجارت اور سرحد کی بندش وغیرہ میں مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان جہاد میں ملوث رہا ہے اور پاکستان کا خیال تھا کہ کابل کی حکومت کو احکامات جاری کرنا درست اقدام ہے، لیکن یہ حکمت عملی درست ثابت نہیں ہوئی۔ افغان سفیر عمر زاخلوال کا کہنا تھا کہ افغانستان نے دو طرفہ تعلقات کو سدھارنے کے لیے چین اور امریکہ پر بھروسہ کیا، لیکن کبھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کیا۔ زاخلوال نے کہا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ ان کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔
شمائلہ جعفری کی تھی یہ رپورٹ۔ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کیا ہے۔ مقصد کیا تھا، حاصل کیا ہوا، جاننے کے لیے میں نے سری نگر میں صحافی الطاف حسین سے رابطہ کیا اور ان کی مصروفیات، ملاقاتیں اور سرگرمیوں کی بابت جاننا چاہا۔
دیکھیے، ایک تو انہوں نے جو 1914 میں یہاں سیلاب آیا تھا جس سے کافی تباہی مچ گئی تھی، اس کے بعد جو وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک 80,000 کروڑ روپے کی پیکیج کا اعلان کیا تھا کشمیر کی تعمیر نو کے لیے، ان کاموں کا کی رفتار کا جائزہ لینے کے لیے آئے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہاں مختلف جموں میں بھی اور سری نگر میں بھی مختلف ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقاتیں کی، جن میں سول سوسائٹی کے اور جو بھارت نواز سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے نمائندے ان سے ملے سری نگر میں بھی اور جموں میں بھی، اور انہوں نے ایک تو سیکیورٹی فورسز کے حکام سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی، تو انہوں نے سیکیورٹی سچویشن اور سیاسی حالات کا یہاں جائزہ لیا۔
اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے تھے، گئے تھے، ملے تھے، تو اس کا مطلب میں یہ لوں کہ وہ آئے تھے اور واپس جا چکے ہیں، کیا یہ کہہ رہے ہیں؟
جی، آج ان کے اس 4 روزہ دورے کا آخری دن تھا اور آج وہ دلی واپس چلے گئے۔
اچھا، تو سری نگر میں ریاستی حکومت کی کیا توقعات رہی ہیں وزیر داخلہ کے اس دورے سے؟
دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں گا، جو یہاں کی وزیر اعلیٰ ہے محبوبہ مفتی، انہوں نے راجناتھ سنگھ نے جب کل سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے جو باتیں کی اس کا خیر مقدم کیا ہے محبوبہ مفتی نے، انہیں اس کو ایک مثبت پیش رفت بتایا ہے۔ یوں تو راجناتھ سنگھ نے کوئی سیاسی روڈ میپ پیش نہیں کیا کشمیر کے حل کے حوالے سے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کشمیر کا ایک مستقل حل چاہتے ہیں اور تلاش کر کے رہیں گے، اور انہوں نے کوئی روڈ میپ ویسے پیش نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ 5 C's، یعنی انہوں نے کہا کہ کمپیشن، کانفیڈنس بلڈنگ، کمیونیکیشن، یہ 3 چیزیں خاص اس میں تھیں، اور کو ایگزسٹنس اور کنسسٹنسی کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو لیکن کمیونیکیشن کا جو دوسرا ہی نقطہ ہے ان کے 5 C's کے فارمولے میں، تو لیکن وہ آئے یہاں، انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ جو بھی مجھ سے ملنا چاہے یا حکومت سے ملنا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن انہوں نے آج بھی جو جن کے ساتھ جو یہاں علیحدگی پسند قیادت ہے، جو ہندوستان سے علیحدگی چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو کوئی دعوت پیش نہیں کی کہ مذاکرات کے لیے آگے آ جائیں، بلکہ آج کل ایسا ہے کہ جو حریت کیمپ ہے، جو علیحدگی پسند قیادت ہے، ان کے پیچھے ہندوستان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی لگی ہے، ان پہ الزام ہے کہ وہ پاکستان اور دوسرے دیگر ممالک سے ان کو فنڈس موصول ہوتے ہیں، اور وہ یہاں جو یہ سنگ بازی ہوتی تھی، جو بھارت کے خلاف مظاہرے ہوتے تھے یا ملٹنسی، اس میں وہ پیسہ لگاتے ہیں۔ तो आजकल उनसे उस बारे में पूछताछ हो रही है। कई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है, और जब राजनाथ सिंह यहाँ थे तो उस वक्त भी मतलब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो आला रहनुमा, उनके लिए वो आजाद से घूम फिरने की इजाजत नहीं थी। तो ये सूरत हाल है, हमने उनको बताया अभी अगर आप चाहते हैं सबके साथ बात करना चाहें तो आप दावत क्यों नहीं दे दें उनको, तो उन्होंने उस सवाल को डाल दिया।
अच्छा चलें, ये तो आपने राजनाथ सिंह की तरफ से होने वाली चीज़ों को बता दिया, लेकिन क्या खुद अलहदगी पसंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं का राजनाथ के दौरे पर कोई रद्दअमल है, उनसे उन्होंने कुछ कहा है?
नहीं, उन्होंने पहले ही कहा था कि जो डेवलपमेंट के तारीयाती कामों के रफ्तार का जायजा लेने आए हैं, ये कश्मीर के मसले का हल नहीं है। लेकिन एक बात मैं भूल गया आपको बताना चाहता हूँ कि कल ये जो यहाँ कई महीने से भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया है कश्मीर की ये जो अटॉर्नी अंदरूनी खुद मुख्तारी भारतीय यूनियन के अंदर, तो उसको खत्म करने के लिए आर्टिकल हिंदुस्तान की आईन की दफा 135A को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया है बाद एनजीओ की तरफ से, बाद प्राइवेट पार्टीज की तरफ से। उसमें भारत की हुकूमत ने, मरकजी हुकूमत ने एक डामाडोल मौकफ इख्तियार किया है, और उस हवाले से यहाँ उन नामनिगारों ने उनसे सवाल पूछे, उनमें कोई मतलब ठोस नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा जो कि सिग्निफिकेंट है अपने आप, वो ये है कि उन्होंने कहा कि हम मरकजी हुकूमत, भारत की मरकजी हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कश्मीरी आवाम के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचेगी, ये उनका कहना था। इसके अलावा उन्होंने सियासी सतह पर किसी पहल का कोई तज़किरा नहीं किया कि उनके पास क्या है, क्या फार्मूला है, कैसे वो आगे बढ़ना चाहेंगे। जहां तक अलहदगी पसंद क़यादत का यह है कि उन्होंने बारहा कहा है कि वो मतलब जब ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई थी तो यहाँ अमीर वाइज और बाद दूसरे हुर्रिय जो अलहदगी पसंद कायदीन हैं उन्होंने उम्मीद जाहिर की है की थी कि इनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, अब शायद वो जो साबिक वजीर आजम थे बीजेपी के ही लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जो पहल की थी कश्मीर का मसला हल करने के लिए और पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए, शायद नरेंद्र मोदी भी उसको उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ बाद लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि उनने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे क्या उसके बारे में कोई खास ठोस उनकी तरफ से किसी पहल की मतलब ये कोई इसका तज़किरा नहीं हुआ।
श्रीनगर से ये थे साफी अल्ताफ हुसैन। अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुत्तफ़िक़ तौर पर शुमाली कोरिया के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करने की मंजूरी दे दी है। नई पाबंदियों के जरिए शुमाली कोरिया की तेल की दरामदात को महदूद किया गया है और पारचबाफी और टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात पर पाबंदी लगा दी गई है। बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट हुसैन अस्करी की ज़बानी।
अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से ये नई पाबंदियां शुमाली कोरिया के छठे और अब तक के सबसे बड़े जौहरी तजर्बे के बाद आयद की गई हैं। चीन और रूस ने भी शुमाली कोरिया पर पाबंदियां आयद करने पर इत्तफाक किया है। शुमाली कोरिया के खिलाफ पाबंदियों की करारदाद अमरीका ने तैयार की थी। राय शुमारी के बाद करारदाद को 0 के मुकाबले में 15 वोटों से मंजूर कर लिया गया। नई पाबंदियों के तहत शुमाली कोरिया की तेल की दरामद को महदूद किया गया है और टेक्सटाइल की बरामदात पर पाबंदी आयद की गई है। शुमाली कोरिया का दावा है कि उसने हाइड्रोजन बम बना लिया है और वो मुसलसल अमरीका को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है। ख्याल रहे कि शुमाली कोरिया पर पहले से ही अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से इक्तसादी पाबंदियां आयद हैं ताकि जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए दबाव डाला जा सके। सलामती कौंसिल के पीर को होने वाले इजलास में ताज़ा पाबंदियों को उस वक्त मंजूर किया गया जब अमरीका ने अपनी तजवीज़ करदा सख्त पाबंदियों में थोड़ी कमी की और बाद सख्त तजावीज़ को हटा लिया। इन सख्त तजावीज़ में तेल पर मुकम्मल पाबंदी और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के असासों को मुंजमद करना शामिल था। इन नई पाबंदियों के जरिए शुमाली कोरिया के फंड इकट्ठा करने और अपनी जौहरी प्रोग्राम को फ़रोग देने की सलाहियत को निशाना बनाया जा रहा है। सन 2006 के बाद से शुमाली कोरिया के खिलाफ ये अक़वामे मुत्तहिदा की नवी करारदाद है जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतनब्बे किया था कि अमरीका उन ममालिक से अपने तजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लेगा जो शुमाली कोरिया के साथ तजारत करेंगे। वाज़ेह रहे कि अक़वामे मुत्तहिदा ने पहले ही शुमाली कोरिया के तमाम जौहरी हथियारों और मिज़ाइल प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद कर रखी है।
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے حسین عسکری سے سنی۔ سعودی عرب میں حکام نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر پر مبینہ خودکش حملے کا منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سیکیورٹی حکام کے بقول دہشت گرد دارالحکومت ریاض میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ خدیجہ عارف کی زبانی۔
حکام کے مطابق خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث دو یمنی افراد اور دو سعودی شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم یہ دونوں یمنی شہری مبینہ طور پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے رکن ہیں۔ حکام کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دارالحکومت ریاض میں وزارت دفاع کی دو عمارتوں پر خودکش جیکٹوں کی مدد سے دو حملوں کے منصوبے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ گرفتار کیے گئے افراد کے قبضے سے ہینڈ گرینیڈ اور دیگر اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کی کمان میں یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف جنگ جاری ہے۔ حکام کے مطابق گرفتار کیے گئے دونوں یمنی شہری ملک میں جعلی ناموں کے ساتھ مقیم تھے۔ اس حوالے سے دو سعودی شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ افراد کسی دوسرے ملک کے ایما پر سعودی عرب میں خودکش حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ ماضی میں دولت اسلامیہ نے سعودی عرب میں بم حملے کیے ہیں جن میں سیکیورٹی حکام اور شیعہ اقلیت کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ دولت اسلامیہ نے کئی مرتبہ سعودی حکومت کے مغربی ممالک سے تعلقات پر تنقید کی ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے خدیجہ عارف سے سنی۔ شام میں روس کی ایک ہوائی بمباری سے 27 افراد کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ روس نے یہ بمباری ایک شدت پسندوں کے کیمپ پر کی، لیکن مخالفین کہتے ہیں کہ روس کے بم ایک پناہ گزین کیمپ پر گرے۔ اس دوران لبنان کی گوریلا تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے شام میں اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے دکی میں کوئلے کی ایک کان میں زہریلی گیس کے باعث ایک اور کان کن ہلاک اور ایک بے ہوش ہوا ہے۔ بلوچستان میں 5 روز کے دوران کوئلے کی کانوں میں پیش آنے والا یہ تیسرا واقعہ ہے جنہیں مجموعی طور پر 8 کان کن ہلاک ہو چکے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
دکی میں پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ کان کن کی ہلاکت کا واقعہ اختر زئی کے علاقے میں پیش آیا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ زہریلی گیس بھر جانے کی وجہ سے کان میں کام کرنے والے 2 کان کنوں میں سے ایک ہلاک اور دوسرا بے ہوش ہوا۔ ان کان کنوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ 5 روز کے دوران بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں پیش آنے والا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ گزشتہ روز ارنائی کے علاقے ازارہ ڈم میں ایک کان میں زہریلی گیس کے باعث 3 کان کن ہلاک ہوئے، جبکہ اس سے قبل 8 ستمبر کو کوئٹہ کے قریب سورنج میں ایسے ہی ایک واقعے میں 4 کان کن ہلاک اور 2 بے ہوش ہوئے تھے۔ کول مائنز لیبر فیڈریشن بلوچستان کے صدر بخت نواب کا کہنا ہے کہ کانوں میں تحفظ کے لیے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ان میں آئے روز حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔
بدقسمتی سے بلوچستان میں سیفٹی کا مائننگ سیکٹر میں کوئی آلات نہیں ہے، نہ کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کوئی ہے۔ یہ نام نہاد سطح پہ بس وہ سیفٹی کے بارے میں کیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ بھی زہریلے گیس بھرنے سے، اگر یہاں پہ سیفٹی کے آلات ہوتے، اس میں ہوائی کا نظام ہوتا تو یہ واقعہ پیش نہیں آتا۔
دیگر صنعتیں نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان میں کوئلے کی کان کنی سب سے بڑی صنعت ہے۔ کوئلے کی زیادہ تر کانیں کوئٹہ، کچی، ارنائی، لورلائی اور دکی کے اضلاع میں ہیں۔ بخت نواب کہتے ہیں کہ ان میں پیش آنے والے حادثات کی وجہ سے ہر سال کان کنوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک اور زخمی ہوتی ہے۔
ہر سال تقریباً 80 یا 90 کے لگ بھگ جو مائن کے اندر کون کون جان بحق ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بہت سے مائنز ایسے ہیں جو رجسٹرڈ بھی نہیں ہے, جو گورنمنٹ کے کسی بھی قبضے میں ہے نہیں, بالکل نوگو ایریا ہے, وہاں پہ کوئی جا بھی نہیں سکتے, باسر لوگوں کی ہے.
مزدور رہنما لالا سلطان نے بلوچستان کے کوئلہ کانوں میں حادثات میں اضافے کی ایک اور وجہ ٹھیکیداری نظام کو قرار دیا.
جتنے بھی مائنز ہیں یہ سب کے سب ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیے گئے ہیں, اور ٹھیکیدار اس چیز سے اپنے آپ کو مبرا سمجھتا ہے کہ میں او ایس ایچ کا جو میری ذمہ ڈیوٹی بنتی ہے وہ میں پوری کر لوں.
لالا سلطان کا کہنا تھا کوئلہ کانوں میں حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانا انسپیکٹوریٹ آف مائنز کی ذمہ داری ہے, لیکن محکمہ ان کو یقینی بنانے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. تاہم چیف انسپیکٹر آف مائنز افتخار احمد نے عید الاضحیٰ کے بعد ہلاکتوں میں اضافے کی ایک وجہ کانکنوں کی جلد بازی اور لا علمی کو بھی قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ جب کانیں چند دنوں کے لیے بند ہوتی ہیں تو ان میں گیس جمع ہوتی ہے. انہوں نے بتایا کہ معائنے کے بغیر کانکن کانوں میں جاتے ہیں, جس کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں. چیف انسپیکٹر آف مائنز کا کہنا تھا کہ جن کانوں میں حفاظتی انتظامات کو یقینی نہیں بنایا جاتا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستانی سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کیس میں نااہل قرار دیے جانے والے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کی عدالتی حکم کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں یکجا کر کے پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا ہے, جو کل یعنی بدھ سے شریف خاندان کی اپیلوں کی سماعت شروع کرے گا. تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی.
آج پاناما لیکس مقدمے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی, جس میں جسٹس عظمت شہید شیخ اور جسٹس اعجاز الحسن بھی شامل تھے. 28 جولائی کو پاناما مقدمے کا فیصلہ دیتے ہوئے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے اثاثے ظاہر نہ کرنے پر اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیتے ہوئے انہیں وزارت عظمیٰ سے سبکدوش کر دیا تھا. آج جب اس فیصلے کے خلاف نواز شریف اور ان کے بچوں کی جانب سے دائر کی گئی اپیلوں کی سماعت شروع ہوئی تو سابق وزیراعظم کی بیٹی مریم نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لارجر بینچ کے فیصلے کے خلاف شریف خاندان کے افراد کی تمام اپیلوں کو یکجا کر کے پانچ رکنی بینچ کے سامنے پیش کیا جائے, جس نے کہ مقدمے کا فیصلہ دیا تھا. جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ آپ تین رکنی بینچ کے فیصلے پر دلائل دے کر ہمارا ذہن تبدیل کریں, اور اگر نظر ثانی کی درخواست سن کر ہم نے ذہن تبدیل کیا تو معاملہ پانچ رکنی بینچ کے پاس جائے گا. معزز جج کا کہنا تھا کہ اصل فیصلہ تین رکنی بینچ ہی کا تھا جو کیس ہم نے سنا ہے, اس میں مزید دو ججوں کا بیٹھنا فائدہ مند نہیں ہوگا. جسٹس عظمت سعید شیخ نے ریمارکس دیے کہ نظر ثانی کیس ہم نے نہیں, آپ نے تیار کیا. پہلے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی, پھر اپیل میں سے ایک حصہ نکال کر تین رکنی بینچ کے خلاف نظر ثانی دائر کر دی. عدالت نے دلائل سننے کے بعد نظر ثانی درخواستوں کو پانچ رکنی بینچ کے سامنے سننے کی استدعا منظور کرتے ہوئے معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا ہے. اب ان اپیلوں کی سماعت بدھ کو سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ کرے گا. آصف فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
سن 47 میں تقسیم ہند سے پہلے خیبر پختونخوا اور اس وقت کے شمال مغربی صوبہ سرحد اور قبائلی علاقوں سے پختون روزگار کی تلاش میں ان شہروں کا رخ کرتے تھے جو اب انڈیا میں ہیں. ان کی ایک بہت بڑی تعداد ممبئی میں جا کر آباد ہوئی. وادی تیرا کے سعید سلام کہتے ہیں کہ وہ تقسیم کے وقت ممبئی میں تھے اور مجموعی طور پر انہوں نے وہاں 35 سال گزارے. بی بی سی اردو کی خصوصی سلسلے تقسیم کے 70 سال میں انہوں نے عمر آفریدی سے بات کی.
یو کام سال کولا عمر دا.
میں ایک کم 100 برس کا ہوں. بمبئی میں تھا, چوکیداری کرتے تھے ہم. بڑے بڑے گودام تھے جن پر ہم پہرا دیتے تھے, گشت کرتے تھے. زیادہ تر آدم خیل آفریدی تھے, یوسف زئی بھی تھے, دوسرے پختون کم تھے, ماموزئی بھی تھے. مرمت کرتے تھے, ان معنی تجارت لاتے تھے. تقسیم ہوئی, کچھ کشیدگی پیدا ہو گئی, مگر پختونوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا. گاندھی کا قتل ہوا تو ہم گھبرا گئے. تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ گاندھی کا قاتل ہندو ہے, مسلمان نہیں. تب ہم سب نے سکون کا سانس لیا. میں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے جیسے میں اور آپ بہت دبلے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی میں بمبئی میں رہا، 13.5 سال بعد گاؤں آیا اور 6 ماہ بعد پھر ہندوستان چلا گیا۔ میں نے ساری زندگی وہی گزاری ہے، پاکستان میں تو کام کیا ہی نہیں۔ میرا ایک بھائی تو بمبئی میں ہی رہا، اس کا انتقال بھی وہی ہوا۔ اس کے پاس انڈین پاسپورٹ تھا، ہمارے پاس تو پاکستانی پاسپورٹ تھے۔ کئی زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں، تھوڑی سی مرہٹی مجھے بھی آتی ہے۔
پورا کٹے گیلا تھا، کٹے گیلا ہوا تھا، بس یہاں پہ پیشے پیچھے تھا لوڑ دے۔
یعنی کہاں گئے تھے لڑکے؟ میری طرح بوڑھے کو کہتے ہیں
ماترا۔
وادی تیرا کے سعید سلام کی باتیں۔ اور اب حسب وعدہ میں آپ کو ایک بار پھر لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں عبدالرشید شکور سے ملاقات کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ T20 کا میچ ہے۔ خبردار عبدالرشید شکور کہ آپ کی لائن بیٹھی اور میرے دل کی دھڑکن نے بڑھنا شروع کیا۔ اب بتائیں تازہ صورتحال کیا ہے، پاکستان نے کتنا اسکور بنایا اور ورلڈ 11 کو جیتنے کے لیے کتنے کا ہدف ملا؟
جی، پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی، 197 رنز کیے۔ پاکستان نے 5 کھلاڑی پاکستان کے آؤٹ ہوئے 20 اوورز کی بیٹنگ میں۔ 66 رنز میں اپنی سینچری مکمل نہ کر سکے، 10 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ اور ورلڈ 11 کی بیٹنگ شروع ہوئی ہے، 9 رنز بنائے ہیں اور 198 رنز کا ٹارگیٹ ہے۔ تمیم اقبال اور بیٹنگ کر رہے ہیں۔
عبدالرشید شکور
جی، یہ 10 رنز بنے ہیں اور ورلڈ 11 کی بیٹنگ جاری۔ ہاشم عاملہ اور تمیم اقبال نے اننگز کا آغاز کیا ہے۔
اچھا، یہ آپ دعا پڑھیں، میں ادھر سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل چاہ رہا ہے ٹیلی فون کا گلا نہ گھٹنے پائے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں، ایسا کون سا دھاکڑ پلیئر تھا جو نروس 90 کا شکار ہوا اور سینچری مکمل نہیں کر سکا؟ یہ ہوتا کیا ہے؟
یہ دیکھیں، T20 جو ہے 20 اوورز کی کرکٹ ہے اور بڑی تیز کرکٹ ہے۔ اس میں اب بہت تیز رنز بنتے ہیں اور سینچریاں معمول کا حصہ بن گئی ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھی احمد شہزاد جو ہیں وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے T20 میں سینچری کی ہے، بلکہ نروس 90 میں 98 پہ بھی وہ ناٹ آؤٹ رہے ہیں۔ تو یہ اب اتنا یعنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ T20 میں کون سینچری کرے گا، لیکن اب یہ تواتر کے ساتھ سینچریاں بنتی ہیں T20 میں۔
تو آج پاکستان کا کون سا پلیئر تھا جو اس کا شکار ہوا؟
نروس 90 کا نہیں ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا 86 پہ 86 رن بابر اعظم آؤٹ ہوئے ہیں، 10 چوکے اور 2 چھکے لگا کر۔
اچھا، میں
86 رن بنا کر۔
اچھا، یہ رکشے دکھائے گئے، کھلاڑیوں کو رکشوں میں بٹھا کر کے لایا گیا، یہ ندرت کیا تھی اور اس کا کہیں استقبال کی کیسی ادا تھی؟
یہ 1997 میں اسی گراؤنڈ پر ہم نے دیکھا تھا کہ جب پاکستان میں یہاں پہ ایک 4 قومی ٹورنامنٹ ہوا تھا، تو وہ جو کھلاڑی تھے پاکستان کے جو فارمر کیپٹنس تھے، ان کو بگیوں میں جو ہے وہ لایا گیا تھا اور گراؤنڈ پر انہوں نے چکر لگایا تھا۔ تو اس بار انہوں نے شاید کوئی ایک نئی ادا، ایک نیا انداز اختیار کیا کہ جو شہر بھر میں رکشے چلتے ہیں ان کو اس طرح انہوں نے سجایا تھا خوبصورتی سے، اور اس کی چھت ہٹا دی تھی کہ وہ اس میں ورلڈ 11 کے کھلاڑیوں کو بٹھایا گیا اور وہ انہیں گراؤنڈ کے چکر لگایا اور شائقین نے جو ہے وہ اس کو زبردست ان کا استقبال کیا اور انجوائے کیا اس پورے نظارے سے۔
ٹھیک، اچھا ذرا نعروں پہ نظر ڈالیں، بتائیں مجھے کس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں، سیاسی نعرے، خبردار جو اگر وہ آئے تو۔ ویسے بتائیں کرکٹ کے لحاظ سے کیسے نعرے لگے اور کیا نئی بات آئی؟
نعرے بالکل نہیں، نعرے تو وہی ہیں جو بھی کھلاڑی جب چوکے چھکے لگتے ہیں یا آؤٹ ہوتا ہے تو وہ شائقین اپنی نشستوں سے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ پاکستان کے پرچم لائے ہیں، پلے کارڈ ہیں جس میں مطلب پاکستان میں جو انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے اس کی کچھ عبارتیں درج ہیں۔ تو ایک اچھا زبردست ماحول ہے۔ شائقین کو جو شروع میں تکلیف ہوئی تھی کہ راستے بند تھے اور کافی دور سے ان کو آنا پڑا، اس کے بعد شٹل سروس یہاں پہ شروع ہوئی تھی کہ جو گراؤنڈ تک لا رہی تھی، تو وہ تکالیف جو ہیں وہ برداشت کی اور اب وہ پوری طرح محو ہیں اپنے اس کرکٹ کے سکون میں اور انجوائے کر رہے ہیں۔
اچھا، آپ نے گراؤنڈ کا اب تک کی گفتگو میں کوئی 9 مرتبہ نام لیا، ایک بار میں لیتا ہوں تو یہ 10 بار ہو جائے گا۔ گراؤنڈ بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ 20 سیکنڈ میں جواب۔
بھرا ہوا ہے 25,000 کی کیپیسٹی ہے، 17,000 ٹکٹ جو ہے فروخت کے لیے رکھے گئے تھے، لیکن چونکہ یہاں پہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے سسٹم پہ آپ ایکزیکٹ بتا سکیں، لیکن تماشائیوں سے اتفاقی اسٹیڈیم اس وقت بھرا ہوا ہے۔
عبدالرشید شکور، میں آپ کا شکریہ کیسے کہوں؟
جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں.
عبدالرشید شکور بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ سیروین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر عارف شمیم, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, اور لندن سے ایلسٹر بیوس. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانیں.
پاکستان 11 اور ورلڈ 11 کی ٹیموں کے درمیان لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں کھیل اس وقت جاری ہے. میانمار میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. بنگلہ دیش کے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے برمی رہنما آنگ سان سوچی کو ایک ذاتی پیغام میں لکھا ہے کہ میانمار کو پناہ گزینوں کو واپس لینا چاہیے کیونکہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کو یمن میں گزشتہ 3 ماہ میں ہونے والے 5 حملوں میں 39 عام شہریوں کی ہلاکتوں کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے دائرے کے مطابق 500,000 سے زیادہ پناہ گزین بچے گزشتہ سال اسکول نہیں جا سکے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.